پھر فرمایا جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا، اے گروہ جن، تم نے نو انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا، انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا، اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا، اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا، بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے۔ دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے، اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے۔ یعنی جن لوگوں کا یہاں ذکر کیا گیا کہ وہ دنیا میں غلط کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے تھے، قیامت کے دن بھی وہ آگ میں یا عذاب میں اکٹھے ہوں گے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ ان سے یہ بھی پوچھے گا، اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے؟ وہ کہیں گے، ہاں ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں، آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ یعنی غلط کام کرنے والے آج دھوکے میں ہیں، سمجھتے نہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں، کوئی سمجھائے بھی تو وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن قیامت کے دن مان جائیں گے کہ ہم نے غلط کیا، اور اپنے خلاف خود بولیں گے کہ وہ انکار کرنے والے تھے۔ یہ گواہی کیوں ہوگی؟ تاکہ یہ پتا چل جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا، جبکہ اس کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں، وہ لا علم ہوں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی کسی پہ عذاب بھیج دے۔ وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں اس کے مطابق جو انہوں نے عمل کیے، انسانوں کے لیے بھی، جنوں کے لیے بھی، اور پھر انسانوں میں سے ہر انسان کا درجہ دوسرے سے فرق ہے، کس کو کیا ملے گا، اس کا انحصار کس پر ہوگا؟ اللہ کی رحمت کے بعد کہ اس نے کوشش کیا کی، دنیا میں اس کی محنت کیا تھی، اس نے کتنی تکلیفیں اٹھائی اس حق کو تھام رکھنے کے لیے اور اس راستے پر چلنے کے لیے، یہاں تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے اس نے کس کس طرح اپنے آپ سے جنگ کی، اپنے نفس سے، اپنی خواہشات سے، اپنے پیاروں سے، اور پھر کس طرح وہ ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے پر چلتا رہا اور اس کی طرف بڑھتا رہا، ہر رکاوٹ کے باوجود وہ آگے بڑھتا رہا، تو اس کا درجہ بھی اس کے مطابق۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ قرآن مجید کی ہر آیت پر ایک درجہ ہے، جتنی جتنی آیتیں آپ لیتے جائیں گے اتنے اتنے درجے بلند ہوتے جائیں گے۔ اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں، تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے۔ فرمایا، اِن یَشَأْ یُذْہِبْکُمْ، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا۔ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، اور تم اللہ کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ کہہ دیجئے کہ لوگو، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار، نتیجہ کس کے حق میں بہتر ہے۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پھر اہل عرب کی کچھ روایات، کچھ رسم و رواج اور ان کے جو حلال حرام کے کچھ ضابطے قاعدے تھے، ان کی حقیقت کو بیان کیا گیا۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے، یعنی دیا سب کچھ اللہ نے، لیکن اللہ کے نام پر بس وہ صرف ایک حصہ رکھتے ہیں اپنے خیال کے مطابق، اپنے زون کے مطابق، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے، نعوذ باللہ، یعنی دیا اللہ نے لیکن اسے وہ بتوں کے نام پر وقف کر رہے تھے۔ تو جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ یعنی پھر ایک ظلم یہ بھی کرتے کہ جو حصہ اپنے کھیت میں سے یا جانور میں سے اللہ کے نام پہ مختص کرتے، اگر کوئی آفت آتی اور اس میں کچھ نقصان ہو جاتا تو پھر اس کو پورا نہیں کرتے تھے۔ ہاں اگر بتوں کے نام میں سے کسی چیز میں کچھ کمی بیشی آ جاتی تو اس کو اللہ کے حصے میں سے لے کر پورا کر دیتے تھے، گویا غیر اللہ کو اللہ کے مقابلے میں بھی ترجیح دیتے تھے۔ اصل میں انسان جب شرک کرتا ہے نا تو اس کی عقل ماری جاتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کر کیا رہا ہے. ورنہ یہ تو بالکل ایک عام فہم بات ہے کہ جس نے آپ کو سب کچھ دیا، جو آپ کا محسن ہے، جو آپ پر ہر طرح کی مہربانیاں کر رہا ہے، اس کا آپ پر حق زیادہ ہے بنسبت اس کے جس نے آپ کو کچھ بھی نہیں دیا. عام روزمرہ زندگی میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ بھلائی کریں. ایک عقل مند شخص تو ایسا ہی کرتا ہے نا، لیکن ایک ناسمجھ شخص یہ ضرور کر سکتا ہے کہ احسان کسی کا ہو اور شکریہ کسی اور کا ادا کیا جائے. فرمایا کیسے برے فیصلے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں. اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا. اب آپ دیکھیے اس دور میں بھی اور آج بھی اپنی ہی اولاد کا قتل، چاہے ماں کے پیٹ میں ہو یا باہر، یہ ان کے لیے ایک بڑا خوشنما عمل تھا اور اس پر خوش ہوتے تھے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنائیں. اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لہذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنے افطرا پردازیوں میں لگے رہیں. کہتے ہیں کہ یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، ریزروڈ ہیں، انہیں صرف وہ لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، یہ ہر ایک کے لیے نہیں. حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے. آج بھی آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر بھی بعض اوقات ایسے رواج ہیں کہ وہ بی بی فاطمہ کے نام پہ کچھ بناتے ہیں غیر اللہ کے نام پہ، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکے نہیں کھا سکتے اور اس کو کوئی نامحرم دیکھ بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ بی بی فاطمہ کے نام کا ہے، اور پھر خواتین خود ہی موج کرتی ہیں. حالانکہ ان کی یہ پابندی خود ساختہ ہے، خود ہی یہ اصول ضابطے بنا لیے. پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افترا باندھا ہے، جھوٹ باندھا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے. عنقریب اللہ انہیں ان کی افترا پردازیوں کا بدلہ دے گا. اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پہ حرام ہے، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں. یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا، یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے. قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہم بغیر علم، یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کر دیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے حرام ٹھہرا لیا. یقیناً وہ بھٹک گئے ہیں اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے کھانے حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں. یعنی مختلف پھل بالکل ایک سائز کے، ایک رنگ کے نظر آتے ہیں، ایک کو کھولو تو ذائقہ کچھ ہے اور دوسرے کو کھولو تو کچھ اور، ایک میٹھا ہے اور ایک کھٹا ہے. کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ یہ پھلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو. یعنی جب اللہ بندے کو نعمت دے، چاہے وہ باغ کے پھلوں کی صورت میں ہو یا کوئی اور، تو بندے پر لازم ہے کہ وہ اس کا حق ادا کرے، اس کا شکر ادا کرے. اور شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس چیز کو اللہ کی خاطر دوسروں سے شیئر کیا جائے. شکر دل سے بھی ہوتا ہے کہ انسان راضی ہو، شکر زبان سے بھی ہوتا ہے انسان بول کے کہتا ہے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر، لیکن شکر عمل سے بھی ہوتا ہے. عمل سے شکر کیا ہے؟ کہ جو آپ کو اللہ نے دیا وہ اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں کی طرف لے جائیں. اور فرمایا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، اور حد سے نہ گزرو، اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی جب دینے پہ آؤ تو سارا ہی مت دے دو. صدقہ کرنے میں بھی اسراف نہیں چلے گا، اس میں بھی اعتدال ہی پسندیدہ ہے. یعنی جب پھل آئے تو اس میں سے کچھ حصہ اوروں کو بھی بانٹو، تقسیم کرو، دوستوں رشتہ داروں کو دو. اور الحمدللہ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اگر گھر میں کوئی فروٹ ٹری ہے یا کوئی آرچرڈ ہے یا کوئی باغ ہے یا کچھ بھی، جب پھل آتے ہیں تو سب میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ وہ باغ والوں کی طرح چھپا کے رکھتے ہیں، کسی غریب مسکین کو تو خبر ہی نہ ہو، تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہی جو باغ والوں کا ہوا، قصہ آئے گا آگے قرآن میں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ بہت خوبصورت بات سکھائی گئی کہ جب کوئی پھل کوئی سبزی اترتی ہے تمہاری اپنے کچن گارڈن میں سے ہی اگر کچھ اترتا ہے اور تقسیم کرے تو یہ نہیں کہ سب کچھ کاٹ کے صرف بانٹ دو اور گھر کے لیے کچھ بھی نہیں رکھو، اسراف نہیں کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اسراف پسند نہیں. پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں. کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کیونکہ اسراف بھی شیطان ہی سکھاتا ہے انسان کو. اب دیکھیں کہ یہ منع کیوں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان جذبات میں آ کر سب کچھ دے بیٹھتا ہے نا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے دل میں ریگریٹس آتی کہ اوہ میں نے یہ کیا کیا، کچھ تو میں اپنے لیے بھی رکھتا، میں نے کیوں سب کچھ دے دیا. اور پھر جس کو دیا ہوتا ہے بعض اوقات اس کے خلاف ہو جاتا ہے، وہ اس سے ناراضگی ہونے لگتی ہے. تو یہ بھی شیطان کا راستہ ہے، یعنی شیطان ہم سے بعض اوقات ایسی ایسی نیکیاں کرواتا ہے کہ جس کے بعد ہم باتیں کر کے احسان جتا کے اذیت دے کے دکھ دے کے اور اللہ کے بارے میں بندوں کے بارے میں برے گمان کر کے اپنا سب کچھ ضائع کر دیں. وہ جو ہاتھ میں تھا وہ بھی گیا، اور جو اس کا اجر تھا بدگمانی سے وہ بھی گیا. تو اس لیے ہر چیز میں اعتدال اچھا ہے. فرمایا یہ آٹھ نر اور مادہ ہیں، یہ سورۃ الانعام ہے، اور یہ انعام کی تقسیم اب بتائی جا رہی ہے کہ انعام میں کیا کیا شامل ہے. دو بھیڑ کی قسم سے، دو بکری کی قسم سے، یعنی نر اور مادہ. ان سے پوچھے کہ اللہ نے ان کے لیے نر حرام کیے یا مادہ، کیونکہ اہل عرب ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر رہے تھے، کبھی عورتوں کے لیے حرام، کبھی مردوں کے لیے حرام، کبھی زندہ حرام، کبھی مردہ حرام. تو فرمایا کہ تم نے یہ قانون کہاں سے بنا لیا؟ کسی چیز کو حلال اور حرام کرنے کا حق صرف اللہ کا ہے، جس نے یہ دین اور شریعت بھیجی اور جس نے یہ سب کچھ ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا. بندوں کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ بندوں پر اللہ کی نعمتوں کو حرام قرار دیں. فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے لیے حرام قرار دیے یہ نر یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں؟ ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو. اور اسی طرح دو اونٹ کی قسم سے ہیں، یعنی نر مادہ، دو گائے کی قسم سے. پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا تمہیں حکم دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے. یاد رکھیے، یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہوتی ہے اور بہت بڑی گمراہی کی اور اللہ پہ جھوٹ باندھنے کی کہ انسان اللہ کے نام سے وہ بات کسی کو کہے جو اللہ نے فرمائی نہیں. کچھ لوگ اپنے ہی خیالات یا مکس اپ باتوں سے لوگوں کو نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے، کہاں لکھا ہے، اپنے پاس سے ہی باتیں کیے چلے جا رہے ہو. کوئی بھی چیز جس کو آپ دین سمجھ کر کسی کو بتا رہے ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ جس چیز کو آپ اللہ سے منسوب کر رہے ہیں، اس کی طرف نسبت کر رہے ہیں، اس کی کیا واقعی وہ اللہ نے کہی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو بھی افعال ہیں، جو بھی اقوال ہیں، ان میں ہم اپنی طرف سے کمی بیشی نہیں کر سکتے، ورنہ یہ اللہ پر جھوٹ ماننا ہوگا، اور یہ بہت بڑا ظلم بھی ہے. یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو، اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے آگے بڑھے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہاں جو چیزیں حرام قرار دی گئیں، یعنی ان جانوروں میں سے، وہ بتا دی گئیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے علاوہ باقی چیزیں جو قرآن میں دیگر جگہ پر حرام ہیں یا حدیث کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ حرام ہے، جیسے بہت سے جانوروں کے بارے میں سے قرآن مجید میں تو نہیں لکھا ہو بلی اور کتے کا گوشت نہیں کھاؤ، یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے ہمیں؟ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کھانا. تو یہاں پر سورۃ الانعام کے کانٹیکسٹ میں یہ جو پیچھے 8 قسم کے جانوروں کا ذکر ہے اور پھر ان سے ملتے جلتے جیسے سور کی بات ہے, تو اس کے سلسلے میں ہدایت واضح کر دی گئی کہ کیا حرام ہے اور کیا نہیں. پھر فرمایا, اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے, اور گائے اور بکری کی چربی بھی, بجز اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے. اور یہ کیوں حرام کیا تھا جو بعد میں امت مسلمہ کے لیے حلال ہے؟ یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی. اس سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے رزق سے محروم ہو جاتا ہے. کوئی نعمت, کوئی سعادت, کوئی چیز اس کو ملنے والی ہوتی ہے, لیکن اسی دوران انسان اللہ کی نافرمانی کا ایسا کام کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے ناراض ہو جاتا ہے, اور وہ خیر, وہ رزق آتے آتے رک جاتا ہے, رکاوٹیں آ جاتی ہیں. یہ ہمارے گناہ ہمارے ہی لیے رکاوٹ بنتے ہیں. جیسے کہ یہاں بتایا گیا کہ ان پر حلال چیزیں حرام کر دی گئیں ان کی سرکشی کی وجہ سے, ان کی نافرمانی کی وجہ سے. اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ. اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا. یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. آج بھی آپ دیکھیں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, خود غلط کام کر کے پھر اس کو اللہ کے ذمہ ڈال دیتے. اللہ چاہتا تو ہمیں روک دیتا, کبھی اللہ کا حکم ماننے سے بھی اسی طرح رک جاتے ہیں. جب اللہ چاہے گا ہم بھی نمازیں پڑھنے لگیں گے, جب اللہ چاہے گا ہم بھی اچھا کام کر لیں گے. آپ کو کیسے پتا چلا کہ اللہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پہ ظلم کرنا چاہتا ہے؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کسی بھی بندے سے کہ وہ حرام کام کرے, غلط کام کرے, لوگوں کو ستائیں؟ کیا یہ اللہ کی پسند ہے؟ اللہ یہ نہیں چاہتا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق بھی نہیں دیتا ایسے لوگوں کو جو ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کریں اور حق کو قبول نہ کرنا چاہیں. پھر کہتے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے, اور نہ ہمارے باپ دادا کرتے, اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. یعنی اپنے جرم اور غلط کاری کا سب ذمہ اللہ پہ ڈال رہے ہیں. ایسی ہی باتیں بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا, یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا. ان سے کہیے, کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پہ چل رہے ہو اور نری قیاس آرائیاں کر رہے ہو. یہاں دیکھیے کہ اس بارے میں بار بار علم کی بات ہو رہی ہے. یعنی ایک علم ہے اور ایک خواہشات ہیں, اور ایک علم ہے اور ایک قیاس آرائیاں ہیں. ایک علم ہے جو اللہ نے اتارا, اور ایک وہ ہے جو بندوں نے اپنی مرضی سے اس کو دین کا حصہ بنا دیا. تو ایسے تمام معاملات میں ہمیں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ واقعی صحیح سچی بات وہ کون سی ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے. پھر کہو, تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے, بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. قل ہلم شہداءکم, ان سے کہیے, لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی مت دینا. ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا, اور جو آخرت کے منکر ہیں, اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم, کہہ دیجئے آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے. کیا پابندیاں ہیں؟ اللہ تشرکو بہ شیئا, سب سے پہلی چیز کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. شرک کو اللہ نے حرام قرار دیا. پھر وبالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. یعنی والدین کی نافرمانی اور ان کے تنگ کرنے کو حرام قرار دیا تم کو. تو والدین کے ساتھ نیک سلوک میں ان کا ادب, احترام, ان کی تعظیم, ان کی اطاعت, ان کی پسند کے مطابق کام کرنا, ایز لانگ ایز وہ اللہ کی پسند سے نہ ٹکراتا ہو, ان کی خدمت, زندگی میں ان کا خیال رکھنا, اور ان کی وفات کے بعد ان کے لیے دعائیں کرنا, ان کی طرف سے صدقہ کرنا, اور اچھے اچھے کام کرنا, ان کی نیک نامی کا سبب بننا, اور پھر ان کے رشتہ داروں اور ان کے دوستوں سے اچھا سلوک کرنا، یہ سب کچھ والدین کے ساتھ احسان کرنے کی شکلیں ہیں. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور کیا حرام ہے، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو کہ اور بچے پیدا ہو گئے تو کہاں سے کھلائیں گے. تو قتل اولاد بھی حرام ہے، چاہے پیٹ میں ہو یا پیدائش کے بعد. نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی ہم ہی دیتے ہیں. تم رازق نہیں ہو کہ ان کی زندگی کے درپے ہو جاؤ کہ ہم ان کو کھلا نہیں سکتے. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی ہو. فواحش جو ہے فحش سے ہے، اس میں زنا، عمل قوم لوط، برہنگی یعنی نیکڈ ہونا، ننگے ہونا، پورن، جھوٹی تہمتیں لگانا، جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان سے نکاح کرنا، اسی طرح چوری، شراب نوشی، بھیک مانگنا، ان سب کو فواحش میں شمار کیا گیا ہے. یہ فحش کام، یہ بے حیائی کے کام، یہ ناپسندیدہ کام نہ کھلے کرنے چاہیے اور نہ چھپ کے کرنے چاہیے. اب کھلے کی مثال کیا ہے کہ مثلا کسی شہر کا کوئی علاقہ مخصوص ہو جائے، سب کو پتا ہو کہ یہ علاقہ جو ہے یہاں پر لوگ یہ غلط کام کرتے ہیں، مثلا زنا کرتے ہیں یا اور اسی طرح کے غلط کام کرتے ہیں. تو اب یہ کیا ہے، کھلے عام سب کو پتا ہے، مخصوص علامتیں ہوتی ہیں، اس کی بھی ممانعت ہے اور چھپ کے کرنے کی بھی کہ کسی کو نہ پتا ہو، سر عام سب کے سامنے بھی اور لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر بھی، یعنی بے حیائی کے کام. کیونکہ حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، حیا جاتا ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے. پھر اسی طرح ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور کیا حرام ہے، کسی انسان کا قتل، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا اسے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ. ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون، یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو، عقل سے کام لو. ولا تقربوا مال الیتیم، اور کیا حرام ہے، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. الا باللتی ہی احسن، مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے. وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو، یعنی کسی کو اس کے حق میں کمی کر کے دینا یہ بھی حرام ہے. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بوجھ رکھتے ہیں جتنا اس کے بس میں ہے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، یعنی جو اللہ کا نام لے کے بندوں سے کیا یا براہ راست کوئی نظر مانی یا کوئی وعدہ کیا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ. ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، نیز اللہ کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی پہ چلو اور دوسرے راستوں پہ نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں دور لے جائیں گے، اس سے ہٹا کر الگ کر دیں گے. یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم کجروی سے بچو. ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدا ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، پھر ہم نے موسی کو کتاب عطا کی علیہ السلام، جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی. یہ تورات کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں. تو کتاب پڑھنے کا مقصد کیا ہے، کہ اس یقین میں اضافہ ہو کہ ہم اس زندگی کے خاتمے پر واپس اللہ سبحانہ وتعالی سے جا کر ملاقات کریں گے، اس کے سامنے کھڑے ہوں گے. اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی، وَهَذَا كِتَابٌ، کون سی کتاب، قرآن مجید، أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اس کو نازل کیا، مُبَارَكٌ، بہت برکت والی ہے، فَاتَّبِعُوهُ، بس اس کی پیروی کرو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کے مطابق عمل کرو، اس کے پیچھے چلتے رہو، اس کو اپنا رہنما بناؤ. ایک برکت والی کتاب ہے، بس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جو شخص اس کتاب کی پیروی کرے گا اور تقوی اختیار کرے گا اس پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ لعلکم ترحمون، یعنی اس کتاب کی طرف آنے کی دعوت اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ تم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں کو دی گئی تھی، یعنی یہود و نصارہ کو، اور ہمیں تو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے۔ اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پہ کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ صحیح رستے پہ چلتے اور ثابت قدمی دکھاتے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، اب اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑ جائے۔ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے، کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خدا آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض سری نشانیاں نمودار ہو جائیں۔ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہوگا یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ ان سے کہیے کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ تو بڑی اہم بات یہاں بتا دی گئی کہ موت کی علامات ظاہر ہونے پر ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا۔ جب موت کا فرشتہ نظر آ جائے، جب سانس حلق میں پھنس جائے، تو پھر ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا۔ ایمان صرف وہ فائدہ دیتا ہے جو زندگی کی حالت میں ہو، شعور کے ساتھ، اور جو بالغیب ہو، اور انسان اپنے ارادے اور اختیار، اپنی خواہش، اپنی چوائس کے مطابق ایمان لائے ہو، کسی کا اس پر کوئی دباؤ یا پریشر نہ ہو۔ اسی لیے ہمارے دین میں کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کی اجازت نہیں کہ اس کا دل ہی نہیں مان رہا اور آپ اس کو زبردستی اور سختی کے ساتھ اسے مسلمان بنا رہے ہیں، تو وہ اسلام تو قبول ہی نہیں۔ تو ایمان وہ فائدہ دیتا ہے جو انسان اپنے ارادے اور اپنی خواہش اور اپنی محبت کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ جب اللہ کی نشانیاں آ جائیں اور معاملہ غیب سے شہادت میں بدل جائے، معاملے کی حقیقت ظاہر ہو جائے، قیامت برپا ہو جائے، تو اس وقت ایمان لانا فائدہ نہ دے گا۔ جیسے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا، کیونکہ یہ جبری ایمان ہی کی طرح ہے۔ لیکن ہم میں سے ہر شخص کو موت سے پہلے پہلے توبہ کر لینی چاہیے، ہمیں نہیں پتا کس وقت آ جائے، اس لیے روزانہ ہی توبہ کا عمل ہونا چاہیے اور اس سے پہلے پہلے نیک عمل بھی کر لینے چاہیے۔ قرآن مجید سورۃ المنافقون آیت 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہے کہ اے میرے رب تو نے مجھے کچھ دیر اور مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ یعنی اس وقت پھر انسان کی یہ تمنا قابل قبول نہ ہوگی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا تم اس حال میں صدقہ کرو کہ تم صحت مند ہو، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، مالدار ہونے کی توقع رکھتے ہو، یعنی کام کرتے ہو، تمہیں امید ہے کہ تم زیادہ کما لو گے، اور فقر سے بھی ڈرتے ہو کہ کہیں چلا نہ جائے سب جو جمع کر رکھا ہے۔ یہی ہر ایک کے حالات ہوتے ہیں عام طور پر۔ اور اتنی دیر مت لگاؤ کہ جب جان حلق تک آ جائے تو کہنے لگو کہ فلاں کو اتنا اور فلاں کو اتنا دے دو، حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو ہی چکا، اب تو ہے ہی دوسروں کا۔ تو او کسبت فی ایمانہا خیرا، اس وقت بھی ایمان پھر فائدہ نہ دے گا کہ جب وقت گزر جائے۔ اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نیک عمل کی بنیاد ایمان پر ہے۔ کسبت فی ایمانہا خیرا، اپنے ایمان میں خیر کمائے، ایمان کے بغیر نیکیاں فائدہ نہیں دیتی۔ تو جو شخص ایمان کی بنیاد پر نیک عمل کرتا ہے وہی اس کو فائدہ دیتے ہیں۔ ایمان کے ساتھ ہی اطاعت اور تقویٰ اور احسان، یہ سب چیزیں فائدہ دیتی ہیں۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، کون سی چیز بندے کو آگ سے نجات دلاتی؟ صحابہ کا یہی سب سے بڑا ہم اور غم تھا کہ آگ سے کیسے بچیں، جہنم سے کیسے بچیں، تو وہ سوال کرتے رہتے تھے، پوچھتے تھے۔ آپ نے فرمایا ایک اللہ پر ایمان لانا. میں نے کہا ہے اللہ کے نبی کیا ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے یا صرف یہ کہہ دینا کافی ہے لا الہ الا اللہ؟ آپ نے فرمایا اللہ نے اسے جو رزق عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرے. میں نے کہا اللہ کے رسول اگر وہ فقیر ہو اور اس کے پاس کچھ بھی دینے کو نہ ہو؟ فرمایا پھر وہ نیکی کا حکم دے برائی سے روکے, یعنی لوگوں کو پڑھائے لکھائے سکھائے. میں نے کہا اللہ کے رسول اگر وہ ایسا کرنے سے بھی عاجز ہو, نیکی کا حکم بھی نہ دے سکتا ہو, برائی سے روکنے کی طاقت بھی نہ ہو, تو آپ نے فرمایا کسی بے ہنر کو کوئی ہنر سکھا دے, کسی کام کے قابل بنا دے. میں نے کہا اگر وہ خود ہی بے ہنر ہو, خود ہی کچھ نہیں آتا, نہ آٹا گوندھنا آتا نہ روٹی بنانی آتی, یہ بھی ہنر ہیں جو اب مفقود ہوتے چلے جا رہے ہیں, تو کسی کو کوئی ہنر سکھا دے. میں نے کہا کہ اگر وہ خود ہی کچھ نہیں آتا؟ آپ نے فرمایا پھر کسی مظلوم کی مدد کر دے, مغلوب کی مدد کر دے. تو میں نے کہا کہ اگر وہ خود ضعیف ہو اور مظلوم ہو اور وہ طاقت ہی نہ رکھتا ہو یعنی کسی کی مدد کرنے کی؟ آپ نے فرمایا تم تو اپنے بھائی میں کوئی خیر چھوڑنا ہی نہیں چاہتے, یعنی اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں. فرمایا اگر ایسا ہی ہے تو پھر وہ لوگوں کو تکلیف نہ دے, کچھ نہیں کر سکتے تو کسی کو دکھ نہ دے, کسی کو تکلیف نہ دے. تو میں نے کہا اللہ کے رسول جب کوئی شخص یہ عمل کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا جو بھی مسلمان ان خصلتوں میں سے کسی پر عمل کرے گا, عمل ایمان تو لے آیا ہے, عمل کرے گا تو وہ خصلت اس کا ہاتھ پکڑے رکھے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کر دے. یعنی ہر شخص اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی اپنی خاص چیز بنا لے, چاہے کسی کو کچھ ہنر سکھانے کی بات ہے, کوئی رستہ دکھانے کی, ظلم سے نجات دلانے کی, کسی تکلیف میں مبتلا شخص کو اس سے نکالنے کی. ہوتا نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف ہسپتالوں میں جاتے رہتے ہیں, بیماروں کی مدد کرتے رہتے ہیں, ان کی عیادت کرتے ہیں, ان کی ضروریات پوری کرتے رہتے ہیں, اور ان کے پاس وقت نہیں ہوتا کہیں ادھر ادھر زیادہ کچھ کرنے کا, لیکن انہوں نے اپنی زندگی کے لیے ایک ٹارگیٹ بنا لیا کہ ہم نے یہ نیکی کا کام کرنا ہے, اور اسے خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. تو قیامت کے دن وہی عمل ان کے فائدے کا بن جائے گا. اسی طرح کچھ لوگوں کو کچھ ہنر سکھاتے ہیں یا کوئی دین کی تعلیم دیتے ہیں یا ایون دنیا کی فائدہ مند تعلیم دیتے ہیں, اور وہ اس میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ان کے پاس باقی بہت سے کام کرنے کا وقت نہیں ہوتا, تو یہ چیز ان کے لیے ایسٹ بن جائے گی آخرت کے لیے. جیسے دنیا میں ہم سب کے مختلف کام کاروبار ہیں نا, کسی کی کوئی جاب ہے, کسی کا کوئی کام ہے, کسی کا کوئی, اور اس میں ایک دوسرے سے بہت کمپٹیشن بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اس سے زیادہ بہتر ہوں. مجھے کیا پتا کہ میں بہتر ہوں کہ نہیں, کیونکہ اللہ کو پتا ہے نا کہ جو کچھ میں کر رہی ہوں اس میں میری نیت کیسی ہے, اس میں میری ایفرٹ کتنی ہے, اس میں میری تڑپ کتنی ہے, اور وہ سب کچھ صحیح کتنا ہے, یہ انسان تو نہیں فیصلہ کر سکتے. کیونکہ عموماً شیطان کہاں سے بہکاتا ہے, تم تو بہت اچھے ہو, دیکھو تم کتنا اچھا کام کر رہے, دوسرے یہ نہیں کر رہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً جب لوگ بیٹھتے ہیں نا اپنی نجی مجلسوں میں, اپنی گیدرنگز میں بیٹھتے ہیں, تو جو کام وہ کر رہے ہوتے ہیں اس کا خوب تذکرہ کرتے ہیں, میں یہ بھی کرتا ہوں, میں یہ بھی کرتا ہوں, میں یہ بھی کرتا ہوں, اور جب لوگوں کی بات آتی ہے تو پھر تنقید شروع کر دیتے ہیں. مثلاً جو لوگ خدمت خلق کا کام کرتے ہیں وہ دین پڑھنے پڑھانے والوں پہ بڑی تنقید کرتے ہیں. مجھے یاد ہے شروع میں جب کراچی میں آئی تھی تو اس وقت سب سے زیادہ تنقید یہ ہوتی تھی کہ یہ پڑھنے پڑھانے کا کام کیوں ہو رہا ہے, آپ کیوں نہیں جاتے جیلوں میں, آپ کیوں نہیں جاتے یتیم خانوں میں, وہاں کچھ کریں. وہاں بھی کرنا چاہیے, یہ سب پڑھ اسی لیے رہے ہیں کہ پڑھنے کے بعد کوئی پڑھے پڑھائے اور کوئی باقی جگہ سنبھالے. لیکن اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے کسی یتیم مسکین بیوہ کی خدمت کی, تو آپ اس پہ اتنے فخر کیوں کر رہے ہیں, اتنے نازاں کیوں ہیں کہ دوسرے کا عمل آپ کو حقیر نظر آ رہا ہے, آپ اس کو برا بھلا کہے جا رہے ہیں. آپ کو کیا پتا کون اللہ کا کتنا دوست ہو؟ آپ کو پتا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کسی بیوہ کے لیے دوڑ دھوپ کرے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا, اور آپ نے اپنی انگلیاں سامنے کر کے دکھائیں. اسی طرح اہل القرآن, حامل قرآن, اس کا اپنا ایک مقام ہوگا قیامت کے دن. تو ہمیں اللہ نے جس کام کے لیے بنایا نا, جو ہمارے اندر کوئی پیشن رکھ دیا, کوئی شوق رکھ دیا, کسی کو لکھنے کا ہے, کسی کو بولنے کا ہے, کسی کو بندوں کی خدمت کا ہے, کسی کو اللہ نے مال زیادہ دیا, وہ اسی کو دائیں بائیں آگے پیچھے بانٹتا رہتا ہے. تو ہر ایک کا اپنا اپنا ایک کام ہے, ایک نیش ہے اس کی, اس کو اس میں ایکسل کرنے دیں, اس کو سپورٹ کریں. تعاونوا علی البر والتقوی, بلا وجہ لوگوں پہ تنقید نہ کریں, اور صرف اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے دوسروں کو نیچے مت گرائیں, انتہائی مکروہ فعل ہے. جو شخص کچھ نہیں کر رہا اس کو کچھ کرنے کے لیے آمادہ کریں, ان کی ہمت بندھائیں کہ وہ بھی کچھ کریں اور بیکار نہ بیٹھے رہیں. اور اگر انہوں نے بیکاری کو ہی اپنا زندگی کا مقصد بنا لیا تو پھر کم از کم کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین. تو بہرحال صرف لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں, او کسبت فی ایمانہا خیرا, اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ اپنے ایمان میں خیر کمانی ہے.